أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگو اور پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں آج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے خطبات سنے نماز سے قبل. ان خطبات کا تعلق ہے احکام حج و عمرہ سے، تو اب انشاءاللہ تعالی ان خطبات کی روشنی میں ہم آج اور آئندہ مزید تین جمعے حج سے قبل تک حج کے احکام، فرائض اور مقاصد ہم سنیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور آئمہ اکرام، اربع آئمہ اکرام، ان کی فقہ میں اس کی کیا شرح آئی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج یہ ہمارا اس سلسلے کا یہ پہلا درس ہے، پہلا موقع ہے، اور آج آپ اس میں ابتدائی احکام و فضائل وغیرہ سنیں گے، اور تفاصیل انشاءاللہ تعالی بعد میں آئیں گی. آئیے شروع کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمارے لیے کثیر نعمتیں پیدا کیں، اپنی نعمت عظمیٰ دین اسلام سے ہمیں نوازا اور ہم پہ اپنی اس نعمت کو تمام فرمایا. اس نے ہمیں اپنی عبادت، اطاعت کے طریقے اور تعلیم فرمائے، اور اس کے نادر موقع ہمارے لیے فراہم کیے صحت و عافیت کے ساتھ. ان نادر موقعوں میں، زمانوں میں، ایک زمانہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعظم عبادت ادا کی جاتی ہے، وہ ہے حج کا زمانہ، اور یہ حج کا زمانہ قریب ہے. ہم اشہر الحج میں ہیں. آج دیکھیے ذوالقعدہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ ہے انشاءاللہ تعالی ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یعنی ایام حج ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص بندے جو ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا اس عبادت کے لیے، دور دور سے سبحانہ و تعالی بلاتا ہے، اور جہاں ان کو اپنی عبادت کے موقع فراہم کرتا ہے. یہ عبادت ایسی ہے، اس میں سبحانہ و تعالی بندوں کو تربیت دینا چاہتا ہے جہاد کی سبیل اللہ کی، صبر کی، تحمل کی، اخوت عالم اسلامی کی، اور اجتماعیت کی. اور یہ وہ عظیم عبادت ہے حج بیت اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں کا آنا ہر مسلمان جس پر استطاعت ہے فرض کر دیا ہے عمر میں ایک بار. اور یہ وہ خاص موقع اور خاص زمانے اور خاص وقت نہیں، فرض ہے. اگر حج کا زمانہ نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے. اور اس عبادت کی ابتدا ہوتی ہے بڑے عظیم کلمات سے، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توحید سے، اس کے ذکر سے، اور اس کے نام سے. وہ ندا ہے، وہ ہے لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے رب ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، بے شک تمام تعریفیں اور شکر تیرے ہی لیے ہے، اور بادشاہ تیرے ہی لیے ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں. اے میرے مومن بھائیو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو ان اعمال سے مزین کرو جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو جن سے اس نے منع کیا ہے. اور اس طرح کہ ہم یہ اپنے دل میں رغبت اور شوق رکھتے ہوں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے متمنی ہوں. یہ تقوی کا موضوع اہم ہے، اور قرآن میں کئی بار آیا ہے. آج میرے پیش نظر تقوی کی تعلیم کے بارے میں قرآن کا ایک اہم مقام ہے، سورۃ النساء کی ابتدائی آیت. اس پر ذرا آپ غور کیجئے کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو تقوی کی تعلیم دی ہے، اس سے ہمیں کہ ہم سے کیا مطالبہ ہے. آئیے غور کرتے ہیں. سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ترجمہ معنی کلام اللہ تعالی، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثیر کثیر مرد و عورت پھیلا دیے, اور ڈرو اس ذات پاک سے جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو, اور ڈرو اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے اور وہ نگہ بان ہے. اور فرمایا آپ نے اس میں سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اس تقویٰ کی وصیت سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے حج و عمرہ بہت گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیے حج عمرہ کے احکام میں تمام آیات جمع کر لیجئے, تمام احادیث جمع کر لیجئے, اس میں خطاب کیا گیا ہے انسانوں سے, اور آگے انشاءاللہ تعالی اس کی نشاندہی میں کروں گا. تقویٰ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے صحیح تقویٰ کا حصول نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے سامنے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر رہو. حسن خلق اور حسن معاملہ سے ہم آپ کو متعین نہ کریں. اس زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے یاد آ گئی, آپ نے فرمایا البر حسن الخلق, تمام کی دمائیں آپ نے فرمایا نیکی جو ہے وہ تو خلق کی اچھائی ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا, اور مفسرین کرام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں کہا ہے, اردو میں پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے, مراد یہ ہے حسن خلق ہے تو تمام نیکیاں ہیں, اگر حسن خلق نہیں ہے کوئی بھی نیکی بڑے سے بڑا آپ کا کام وہ بالکل نہیں ہے. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی یہ مراد ہے, اور مفسرین کرام نے اس کی شرح میں ایک اور حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے, اور اس کا تعلق بہت گہرا ہے حج سے. آپ نے فرمایا الحج العرفہ, الحج العرفہ. اب دیکھیے مثال کے لیے علماء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو لائیں, اب انہوں نے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کیا ہے, وقوف عرفہ ہے. مراد یہ ہے کہنے کی کوئی شخص احرام باندھتا ہے, طواف کرتا ہے, منا جاتا ہے, مزدلفہ جاتا ہے, قربانی کرتا ہے, شیطان کو کنکری مارتا ہے, سو قربانی کرتا ہے, سو اونٹ کی قربانی کرتا ہے, آپ یہ بتائیے اس کا حج ہے نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے وقوف عرفہ نہیں کیا. آپ کی مثال ذہن میں آئی, وقوف عرفہ ہر آدمی سمجھتا ہے, وقوف عرفہ نہیں ہے حج نہیں ہے. بالکل یہی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, تمام کی تمام اچھائیاں جو ہیں وہ پنائے حسن خلق میں. معلوم یہ ہوا حسن خلق نہیں ہے تو عبادت کوئی عبادت نہیں ہماری, کوئی نیک عمل عمل نہیں, نیک اس میں کوئی خیر کی بات باقی رہی تھی. تو میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے سامنے, وقوف عرفہ اعظم رکن حج کا بنیادی رکن ہے, اگر یہ نہیں ہے تو آپ جان لیجیے اس کا حج نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو حسن خلق سے مزین کرنے کی ہمیں صلاحیتیں پیدا کریں. آئیے حج کی عظمت اور جامعیت کے بارے میں سنتے ہیں. اے میرے مومن بھائیو, اللہ تعالیٰ کی اعظم عبادت جو ہے حج بیت اللہ, وہ عظیم القدر عبادت ہے جو ہر نوع کی عبادت کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے. اس میں توحید آپ کو ملے گی, رسالت, نماز, مال کا حج کرنا, تزکیہ روح و نفس, وہ جہاد فی سبیل اللہ, حب اللہ حب رسول اس میں آپ کو ملے گا, اور دین کی خاطر جد جہد کرنا, اور اللہ اس کے رسول کی اتباع میں, اللہ اس کے اللہ کی اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور اللہ کی محبت میں اپنے مال و گھر بار کو, اپنے وطن کو چھوڑنا, فخر و کبر کو, اپنی بڑائی کو ترک کرنا, سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے دربار میں کامل کا کامل طور پر لا ڈالنا, یہ تمام چیزیں آپ کو حج میں ملے گی, حج میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ حج ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے, اتحاد اور جماعت کی تعلیم دیتا ہے, اور جماعت کی برکتیں جو ہے وہ تو ظاہر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت برکہ والفرقہ تو عذاب, جماعت میں برکت ہے اور تفرقہ میں عذاب. اور دیکھیے میرے پیارے بھائیوں, یہ وہ اعظم عبادت ہے جس کی پکار پر ہر حاجی کی روح نے جو ہے عالم اربا میں لبیک کہا ہے. دیکھا حج کا تاریخ اعلان وہ بھی ہمارے سامنے آج قرآن پیش کر رہا ہے. علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے, مکمل فرما لی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کر دو. اب یہ قرآن میں یہ مقام ہے سورۃ الحج آیت نمبر 27 اور 28. دیکھیے قرآن ہمارے سامنے وہ کلمات نقل فرما رہا ہے جو سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ وحی کی. فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. اے ابراہیم علیہ السلام, اب آپ اعلان کر دیجئے, جب اس کی آپ بنیادیں اٹھا چکے ہیں تو اب اعلان کر دیجئے کہ یہ گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور لوگوں حج کے لیے آؤ. اب دیکھیے یہاں بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں اعلان کروں, کیسے اعلان کروں اور یہ میری آواز کہاں تک جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ استطاع کی ابراہیم علیہ السلام فرمایا, اے رب میری آواز یہ کس طرح پہنچے گی لوگوں تک. یہ ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ خیر کی میں دعوت لے کے چل رہا ہوں, کون کون میری بات سنے گا اور میری دعوت میں کون آئے گا. یہ ہمارے لیے درس ہے. ابو الانبیاء نے یہ ندا جب بلند کی تو سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, سنے غور, نادی و علینا البلاغ, تم آواز بلند کرنے والے بنو, پہنچانا ہمارا کام, یہ تمہارا کام نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم مفسرین کرام نے لکھا ہے, بات کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم جہاں آپ دو رکعت پڑھتے ہیں یہاں کھڑے ہو گئے تھے, یہاں ایک جبل پہاڑی کا نام ہے جبل ابی قبس, وہاں کھڑے ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ نے کانوں پہ ہاتھ رکھے ندا بلند کی ہے, یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتم فحجوا, اے لوگو تمہارے رب نے اس گھر کو اختیار کیا ہے, بس اس گھر کی جو ہے تم حج کرو اس گھر. تو روایت میں آیا ہے کہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آواز ہر مخلوق کو پہنچا دی, ہر مخلوق نے سنی. اور ایک دوسری روایت میں ہے ابن کثیر کے علاوہ کہ جس نے ایک بار لبیک کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک بار حج نصیب فرماتا ہے, اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اس آواز پہ اتنی بار سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا میں دنیا کی زندگی میں حج نصیب فرماتا ہے. وہ ندا ہے جو حاجی ابتدا میں کرتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, جتنے بھی حاجی ہیں ان کی ارواح نے اس دعوت پہ لبیک کہا. اب دیکھیے یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ کے میرے سامنے دعوت حق آئے گی, دعوت دین آئے گی, ہماری یہ فطرت میں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. اگر ہم انکار کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں, دنیاوی خواہش اور شیطان اور اپنے نفس نے ہمیں غالب کر دیا. یہ ہماری فطرت ہے کہ ندا آئے کوئی ہمیں حق کے لیے پکارے اور ہم اس پہ لبیک کہیں. آئیے فرضیت کے احکام جان لیتے ہیں. اے میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرضیت کے احکام دیے اور اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درشی پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ, وہی نازل فرمائی اور بڑے بابرکات کلمات میں, رحمت کے کلمات میں ارشاد فرمایا آل عمران آیت نمبر 92 تا 97 فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرمایا سبحانہ وتعالی نے بے شک پہلا گھر جو ہے لوگوں کے لیے ہم نے عبادت کے لیے مقرر کیا, وہ مکہ مکرمہ, بے بکہ قرآن پاک میں ہے, مکہ مکرمہ ہے, وہ کیا ہے, ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. اس میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں کھلی, ابراہیم علیہ السلام کا مقام, اور اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا, اور لوگوں پر اللہ تعالی کے لیے ہے اس گھر کا حج کرنا جس میں کہ استطاعت ہو یہاں تک آنے کی, اور جو کوئی انکار کرے تو پھر اللہ تعالی بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, اسے کسی کی بے پرواہ نہیں. یہ فرضیت کے آپ نے احکام سنے قرآن پاک میں. اب دیکھیے فرضیت کی تاریخ کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ حج فرض ہوا 6 ہجری میں, اور بعض کے مطابق ابن قیم نے لکھا ہے کہ 9 یا 10 ہجری میں فرض ہوا, واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اور یہ حج نہ صرف فرض ہے بلکہ میرے اور آپ کا جو دین ہے اس کا ایک رکن ہے. ارکان اسلام جو ہیں 5 چیزیں ہیں جس پہ ہمارے اس اسلام کی بنیاد ہے, ایک شخص کے عقیدے کی بنیاد, اس میں سے ایک یہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کا آپ نے اعلان کیا. آپ کی صحیح حدیث کثیر ہیں, چند آپ سنیے. یہاں البخاری و مسلم نے روایت کیا کہ نبی اکرم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا, یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا, فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتی قال ثلاثا ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم قلت نعم لا وجبت لما استطعتم. ترجمہ فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک دفعہ خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے, بس حج کرو. ایک شخص کھڑا ہو کے پوچھنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، آپ نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم تو یہ، اگر میں کہتا ہاں تو یہ فرض ہو جاتا ہر سال، اور پھر تمہیں استطاعت نہ ہوتی ہر سال ادا کرنے. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انداز لگائے کتنی اہم عبادت ہے. امام بخاری امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، تو جان لیجئے کہ حج فرض ہے عمر میں ایک بار استطاعت ہونے پر. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی بعد میں آئے گی. اجزم نے ایک اور جلیل القدر حدیث شریف ہے، اور وہ بہت ہی آج کے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہے اور ہماری ساری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. ذرا سنیے وہ حدیث شریف کیا ہے، بلکہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ہمیں جو تعلیم دی ہے، ارکان اسلام کی، ارکان ایمان کی، احسان کی، میرا تعلق، ایک بندے کا تعلق رب سے اور اس کے انبیاء سے کیسا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور عمل کا کیا طریقہ اختیار کریں، وہ حدیث شریف آج میرے پیش نظر ہے. اور یہ بہت مشہور حدیث شریف ہے، محدثین کرام نے ام السنہ کا خطاب دیا ہے، یعنی اس طرح سے اس کا مقام ہے احادیث کے مجموعے میں جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کا مقام ہے. پورے احادیث پورے سنن کی ماں ہے گویا، اور اس میں آپ کو ارکان اسلام ملیں گے، ارکان ایمان ملیں گے، احسان کا اس میں درجہ ملے گا. آپ کو ایک بڑی چیز جو ملے گی وہ یہ ہے کہ تعلیم کا طریقہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اختیار کیا ہے، اور ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرو، لازم ہے تم پہ حاصل کرو. آئیے ہم سنتے ہیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں تو یہ حدیث شریف بہت سارے صحابی سے مروی ہے، لیکن اس وقت جو روایت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار، گفت و شنید، موضوعات بحث ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے وہ بیان کر رہے ہیں، ماحول ذرا تصور میں لائیے آپ. یہ وہ حدیثیں اگر ذرا غور توجہ سے سنیں تو آپ کو اس ماحول میں لے جاتی ہیں کہ رسالت امام تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اس کے کپڑے بہت ہی سفید ہیں، اس کے بال نہایت ہی سیاہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، اور ہم میں سے کوئی شخص کو جانتا بھی نہیں. عجیب بات. اور وہ آتا ہے ہمارے درمیان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنے زانوں، اپنے گھٹنے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے لگا دیتا، اور ایک روایت ہے کہ اپنے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں میں مبارک پر رکھ دیتا، اور وہ سوال کرتا ہے، سوال کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اے شخص پوچھنے والے، اسلام یہ ہے کہ تو ایمان لائے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس کا رسول، اور پھر تو نماز قائم کرے، اور پھر تو کیا کرے، زکات دے، اور پھر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، اور حج بیت اللہ کرے اگر استطاعت ہو. اگر استطاعت ہو تو اب یہ جواب سننے کے بعد وہ فرماتے آنے والے، قال صدقت، آپ نے سچ فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فاجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آنے والا سائل سوال کرتا ہے، جب جواب ملتا ہے تو کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا، تصدیق بھی ساتھ میں کر رہا ہے. اور اس کے بعد سوال کیا گیا، عن الایمان، اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباعث بعد الموت، دوسری روایت میں. تو پوچھا یہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تو ایمان رکھے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اور یوم آخر، اور تو ایمان رکھے قدر خیر اور شر کی قدر اللہ تعالی کے اختیار میں. تو اس نے فرمایا، سائل نے صدقت، اور پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، یہ احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے سوال کرنے والے کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کر کہ جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ یقین ہو تیرا کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا درجہ ہے. آپ نے غور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شرح فرمائی، ذرا غور کیجئے احسان، ہم صرف احسان یہ سمجھتے ہیں، تب میں نے آپ پہ احسان کیا تھا بھول گئے وہ وقت، اب میرے سامنے آپ یہ کلمات بہت احسان، کسی نے مجھ پہ احسان کر دیا، ٹھیک ہے یہ معنی صحیح ہیں، لیکن یہ معنی احسان کے ہیں کہ آپ کی زندگی اس طرح سے گزرے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، واضح ہوا کلمہ. اور عبادت سن لیجئے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب عبادت کا مفہوم بھی ہمارے یہاں بہت محدود رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں بس فقط. معاف کیجئے، عبادت آپ کی ساری زندگی جو ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ اللہ کے بندے کس حالت میں ہیں کس حالت میں نہیں. ہر حالت میں ہیں آپ نے جواب دیا، تو جب آپ بندے ہیں اب ہر حالت میں، تو وہ آپ عبد ہیں، آپ اللہ کی بندگی میں ہیں. آپ مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، آپ کا معاملہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہو، آپ کا معاملہ دکان پہ ہو، آپ کا معاملہ میرے ساتھ ہو، آپ کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور جب آپ بندے ہیں تو اس کی بندگی میں ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، نہ صرف نماز میں آپ کی حال ہو بلکہ پوری زندگی آپ کی ایسی گزرے. احسان کا درجہ یہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہم نے. اور آپ سنیں گے آخر میں اس کی روایت کے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب چلا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر اتدری من ہوا، اے عمر کیا پتا ہے آپ کو یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ نہیں آپ تو بعد میں جانتے ہو، پہلے تو ہم جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر یہ جبرائیل امین تھے تمہیں دین سکھانے آئے تھے. عرش مولا سے سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہماری تعلیم کے لیے، اور ہم ایک گمراہ ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں، تعلیم کے لیے ندا بلند ہوتی ہے لیکن ہم آتے نہیں، اور سبحانہ و تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا. تو ہم نے غور کیا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری تعلیم اور تربیت کا طریقہ اختیار فرمایا، اور دین کی بنیادی باتیں ایمان اور احسان ہمیں سکھایا، بے شک اس کا ہم پہ عظیم احسان ہے. کیا حکیمانہ طریقہ، اور کتنا فصیح و بلیغ طریقہ، کتنا آسان طریقہ انسان کو بتایا. آئیے حج اور عمرہ کے فضائل کے بارے میں چند احادیث سن لیتے ہیں، اس کے بہت ہی بے شمار فضائل ہیں. اور آپ یہ جانیے کہ وہ عبادت ہے کہ اگر آپ ذرا توجہ سنیں اس کے فضائل، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح سے سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خیر کا کام کیا ہے کہ ہم آج اس سے کتنے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، سب سے پہلے وہ حدیث شریف جو ابھی آپ نے سنی ابتدا میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اعمال افضل، قال الایمان باللہ ورسوله، قیل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد فی سبیل اللہ، قال ثم ماذا؟ قال ثم الحج مبرور. آپ سے پوچھا گیا سب سے بہتر عبادت، سب سے بہتر عمل کون سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ایمان اللہ پہ، اس کے رسول پہ. پہلی بات، اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، تو کوئی عمل خیر نہیں ہے، ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسرا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. آپ سے معلوم کیا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مبرور. حج مبرور وہ حج جس میں کوئی گناہ کی آمیزش نہ ہو، حج مبرور اسے کہتے ہیں، اس کی شرح انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اور آئیے خواتین کرام کے لیے جہاد کا اجر رکھتا ہے حج. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ جہاد میں بڑا اجر ہے، جہاد بہت اچھا ایسا عمل ہے کہ بہت بڑا اجر ہے، بڑا فائدہ ہے، تو ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ یہ تمنا ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کیوں نہ ہم جہاد کریں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ قال لکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے افضل جہاد یہ ایک حج مبرور، حج ایسا ہو جس میں کوئی خطا نہ ہو، جس میں کوئی غلطی نہ ہو. اور آئیے تیسری حدیث شریف، کامل فرما برداری کی یہ تربیت دیتی ہے یہ عمل عبادت، یہ حج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یفسق رجا کا یوم ولدته امه، رواہ البخاری و مسلم. جس نے حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس میں کچھ رفت اور کوئی فسوق کی بات نہیں کی تو وہ ایسا پلٹ کے آتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. اور دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف سنیے, اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیے کلام اللہ. یہ حدیث شریف جو ہے وہ کلام اللہ کی شرح میں ہے, وہ کلام اللہ البقرہ آیت نمبر 197 میں وہ پڑھ چکے ہیں, سنیے ذرا دوبارہ کیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ترجمہ سنیے ذرا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم کون کون سے ہیں. دیکھیے پہلی شوال سے شروع ہو جاتا ہے, شوال کا مہینہ, ذوالقعدہ کا مہینہ, اور پہلے 10 دن ذوالحجہ کی اشہر معلومات, اشہر حج کہلاتے ہیں. معلوم ہے یعنی ہم نے سب کو بتا دیے ہیں. اب یہ حکم آ رہا ہے سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد, ذرا غور فرمائی. ومن فرض فیہن الحج, جو کوئی تم میں سے ان دنوں میں حج کا احرام باندھے, یعنی اب اپنے اوپر وہ فرض کر رہا ہے, ایک فرضیت وہ ہے اسلام کی, ایک فرضیت خود انسان ایک اپنے اوپر کر رہا ہے, تو اب اس میں واجب ہے مطلوب کیا ہے لازمی, دیکھیں باتیں آ رہی ہیں, احکام آ رہے ہیں سب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف آپ سن چکے ہیں, یہ تین اہم باتیں نوٹ کر لیجئے. اب آئیے ذرا ہم شرح سنتے ہیں. یہ کلام تین کلمے ہیں لیکن بہت عظیم کلمے ہیں, بڑے وسیع ہیں, اور آج ہم ان کو ہم اپنے پلے سے باندھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی سدھر جائے گی. آئیے سب سے پہلی بات رفث. علماء نے فرمایا ایسا جامع کلمہ ہے کہ اس میں عورتوں سے جمع, بوس و کنار, اور ہر قسم کی لہو اور بیہودہ اور فوش کلامی داخل ہے. آپ جان لیجئے, اور اس کی تفصیل ہے, ان میں سے ایک بھی شے حج میں نہیں ہونی چاہیے احرام باندھنے کے بعد, یہ عمرہ میں نہیں ہونی چاہیے, جان لیجئے. دوسرا کلمہ فسوق. فسوق لغت معنی گناہ, نافرمانی. اور ایک کلمہ معنی ہے اس کے عہد کو توڑنا, آپ نے کوئی عہد کیا اس کو توڑنا, یہ فسق کہلاتا ہے. اور ہر قسم کی بد فعلی, نافرمانی, بد کلامی, قرار خلاف شریعت فعل اس میں داخل ہے, یہ فسق ہے, یہ فسق ہے. ذرا مجھے اجازت دیں گے تھوڑی سی بات کرنے کی. علماء کا اجماع ہے, اگر یہ بات غلط ہے میری تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا, پورے علماء کا اجماع ہے, علماء سنت کا, اہل جماعت, سنت والجماعت کہیں بھی لے لیجئے, پوری امت اسلام میں علماء جتنے بھی ہیں, کہ حلق لہی فسق ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے کلمات نہیں ہے یہ, مجھے شرم آتی بولتے ہوئے, حلق لہی فسق ہے, یہ فاسق ہے ایسا شخص. اب اگر ایسا شخص حج پہ جاتا ہے اور سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اس فسق کو آپ کیسے دور کریں گے مجھے یہ بتائیے. اور پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حج کے فوائد اس کو حاصل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کیونکہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر آپ کو اس کے فوائد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ فسق ہے, یہ ایک معمولی مثال میں نے آپ کو دے کر سمجھائی. اور تیسرا کلمہ الجدال. جدال تو پھر وہ ایسی بات مانے, اس کے جدال بہت اہم بات, ہر قسم کا جھگڑا, فساد, بد امنی, مار پیٹ, فضول بحث, مباحثے, ایسے کام کرنا جس سے کسی کو ایذا پہنچے, ایسے کام کرنا جس سے دوسرے ناراض ہوں, تکلیف کا باعث بنے, کسی کی دل آزاری ہو, یہ تمام جدال میں داخل ہیں. اور آپ یہ دیکھیے ہم میں سے اکثر حج میں ہی کرتے ہیں. آپ غور کیجئے ذرا, آج جائیے آپ دیکھیے حاجیوں کو, دیکھیے کھڑے ہو جائیے طواف ہو رہا ہے, آپ ذرا دیکھیے تو وہاں جا کے, اور وہ حج طواف کرنے کے بعد جو آتے ہیں ان سے پوچھتے جائیے, 99% آدمی بیزار آپ کو نظر آئے. آپ یہ جانیے اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا, ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں, اور پھر یہ ہم کیا کما رہے ہیں, غور کیا آپ نے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے, رفث فسوق والجدال حج عمرہ بالکل قطع نہیں ہونا چاہیے, معذرت سے کہتا ہوں کہ تبھی تو ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں, چوتھی حدیث شریف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اپنے وفد قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار وفد واحد ان دونوں اجابہم واستغفروا غفر لهم. اللہ تعالیٰ کے وفود ہیں, اگر یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے, اور اگر یہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, وفد کون ہوتا ہے؟ وفد پیغامبر ہوتا ہے, کوئی میسج لے کر آتا ہے, کوئی پیغام لے کے آتا ہے. سبحانہ ہوا تعالیٰ ان کو اپنا وفد قرار دیا ہے, یعنی میرے داعی ہیں, میرے دین کی دعوت دینے والے ہیں, میرا پیغام پہنچانے والے. آج مجھے کوئی حاجی بتائے یہ کام وہ حاجی کرتا ہے, آج بتائے کہ وہ ہے وفد اللہ,
وفد اللہ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. وہ تو اس کی جو غرض ہے اللہ ہی تعالیٰ قبول فرمائے, اس سے اجر نصیب فرمائے. لیکن یہ کبھی احادیث ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی اور یہ مقاصد ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے کہ ہم نے احرام باندھے, ہم اللہ کے وفود ہیں, اللہ کے داعی ہیں ہم اپنے عمل سے, اپنے کلام سے. اور آئیے حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, حج میں مال خرچ کرنا اس کا کیا اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم بالسبعۃ بالسبع مئۃ ضعف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نوٹ کیجئے کہ حج میں مال خرچ کرنا گویا کہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کے مثل ہے. اور ایک درہم 700 درہم کے برابر, ایک ریال 700 ریال کے برابر اس کا آپ کو اجر ملے گا, ایک روپیہ 700 روپے کے برابر اجر ملے گا. امام احمد نے اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. اور آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹی حدیث شریف, اور وہ جلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی ترغیب تعلیم دی اور اس میں بڑے آپ نے حکمت کا انداز اختیار کیا, قابل قدر ہے اور نہایت پر اثر حدیث شریف ہے. اور یہ حدیث شریف تو میں چاہوں گا آپ لوگ یاد کر لیں, اور ہمارے حاجی بھائی جو آ رہے ہیں ان کو آپ سنائیں, اس کا کوئی حصہ بھی آپ سنا دیں, بہت کارآمد آپ کے, میرے لیے, ان کے لیے بہت کارآمد ہوگا. دیکھیے, یہ وہ موقع ہے, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں تھا, اور یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد خیب جو ہے یہاں آپ نے قیام کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم حج میں, کہ میں وہاں بیٹھا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ دو اشخاص آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, تم سوال کرو بے شک کرو, اگر تم مجھ سے سوال پوچھتے تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو تو میں سوال بتانے کے لیے تیار. صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب خاموش ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم, دیکھیے انہیں پتا تھا کہ کیا منزلیں تھے آپ کی, آج ہمیں وہ قدر نہیں رہی. فرمایا یا رسول اللہ صاحب آپ بھی سوال کیجیے, جو ہمارے سوال ہیں آپ ہی بتا دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا, تم حج کے ثواب کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے نکلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے ایک شخص, اس کا کیا ثواب ہے؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا اس کا کیا اجر ہے؟ اور عرفات میں وقوف اور شیطان کو کنکری مارنے اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کا کتنا ثواب, یہ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو مجھ سے. اب یہاں دیکھیے دین کی تعلیم کا طریقہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے یہی سوالات. اب دیکھیے جوابات بھی آپ دے رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ دیکھو حج کے ارادے سے تم گھر سے نکلے ہو, تمہاری اونٹ نے جتنے قدم طے کرے گی اٹھائے گی اس کے بدلے اتنی تمہاری برائیاں گناہ دور ہوں گے اور اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی, صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کا ثواب ایک عربی غلام آزاد کرنے کے مثل ہے اس کا اجر. اور فرمایا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا اجر 70 غلام آزاد کرنے کے برابر. اور آپ نے فرمایا جب میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے آسمان پہ بڑے فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے تھکے ہارے یہاں آ گئے ہیں اور میری رحمت کے متلاشی. اور اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے میرے پیارے بندو, تمہارے جو گناہ ہیں آج ذروں کے برابر, بارش کے قطروں کے مثل یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو آج میں نے معاف کر دیے, اور جن کے لیے تم دعائیں مغفرت کرو تو ان کے بھی گناہ آج میں معاف کرنے کے لیے تیار. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ شیطان پہ کنکری مارنے کا اجر, اے سوال کرنے والو, ایسا ہے کہ ہر کنکری کے بدلے تمہارا ایک ہلاک کر دینے والا گناہ کبیرہ وہ معاف کیا جاتا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے, اس سے ڈپازٹ ہے جو مال ہم نے بڑے جمع کے رکھے ہوئے ہیں, حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی جو ہے اس کا اجر جو ذخیرہ کر لیتا ہے, اور کتنا دے گا اس کا, اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. غور فرمایا آپ نے, اور آپ نے فرمایا ان سب اعمال کے بعد جب طواف کرتا ہے حاجی, طواف افادہ یعنی طواف زیارہ کرتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور فرمایا آپ نے کہ لیکن حج وہی ہو, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو, جب انعامات سے نوازا جا رہا ہو اور بندہ جو ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی خلاف ورزی کرے, احکام کی خلاف ورزی کرے, کیسے ممکن ہے؟ آئیے ساتھ میں حدیث شریف حاجی کا مرتبہ اور عزت اور اکرام اور اخوت اور محبت اور رفاقت کی تعلیم کیسے اسلام نے دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی آئے تو اس سے ملو, سلام کرو, مصافحہ کرو, قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو, اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کی اس سے درخواست. یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب حاجی آئیں تو ہم ان سے ملیں اور ان سے دعا کریں. اور دیکھیں آج میں حدیث شریف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی نکلے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں اس کا کیا اجر. یہ ایسا اجر ہے, ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں. اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کی نیت گھر سے کر لینی چاہیے. کیا پتا کب موت آ جائے اور کبھی بھی ہماری حالت ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں کام نہ کر رہے ہوں, موت ہماری واقع, بچیں اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص حج پر جب روانہ ہوتا ہے اور راستے میں اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو یوم قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. اور یہ عمرہ کرنے والے کا حال ہے کہ عمرہ کے لیے نکلتا ہے, اگر راستے میں وفات ہو جائے تو یوم قیامت تک اس کے لیے عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. جب بھی عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے پیش کی, اس میں مقاصد اور اس میں فضائل اور اس میں اجر, اس میں اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی. احادیث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ہیں. اب آئیے ہم حج کے احکام کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے حج فرض ہو جائے تو حج فرض ہونے کے بعد جلدی اس کو ادا کیا جائے یا تاخیر سے ادا کیا جائے, اس میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ اس میں دو آراء ملتی ہیں ہمیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ امام شافعی اور امام توری الطوری امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حج فوری ادا کیا جائے, حج جو ہے ساری عمر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے ان کی آرائی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 10 ہجری میں ادا کیا جبکہ فرضیت کے احکام 6 ہجری میں آ گئے, یعنی ان کے نزدیک حج تاخیر سے آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن دوسری رائے وہ یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف, امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور بعض ائمہ الشافعیہ کے اقوال, اربع ائمہ کے اقوال گویا کہ یہاں آ گئے, ان کے مطابق حج فرض ہونے پر فوری طور پر ادا کیا جائے اگر استطاعت ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل فانه قد یمرض المریض او تضل راحلته او تکون الحاجہ. یعنی جب حج فرض ہو جائے تو حج فوری ادا کیا جائے پہلی فرصت. ممکن ہے کہ کوئی مرض لاحق ہو جائے یا سفر کے جو آپ نے سامان کیا ہے, پیسے جمع کیے ہیں, وہ ضائع ہو جائیں یا خرچ ہو جائے یا کوئی اور ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ تم نہ جا سکتے. امام احمد البیہقی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا. اور آئیے اس بارے میں ایک اور حدیث شریف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجل الحج یعنی فریضہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. آپ نے فرمایا جب حج فرض ہو جائے تو فوری اس کو ادا کرو, تمہیں کیا پتا کل تمہارے ساتھ کیا پیش ہے اور تم اس فضیلت سے اور رکن اسلام سے محروم ہو. لہذا قوی رائے یہ ہے کہ حج فرض ہو جائے اور استطاعت ہو تو فوری ادا کیا جائے. اب آئیے ہم سنتے ہیں حج نہ کرنے والے کی عقوبت. جس پہ حج فرض ہو گیا ہے, استطاعت ہے, قدرت ہے, لیکن وہ حج نہیں کرتا, تو سید الاولین والآخر نے کیا فرمایا اس کے بارے میں ارشاد یہ ہے. دیکھیے دنیا میں اس کی عقوبت اور دنیا میں اس کا جو ہے اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کی وہ آتی ہے. اور ایسا شخص جو ہے بظاہر ایمان مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان ضائع ہو چکا. سید الاولین والآخر نے فرمایا, سیدنا علی کرم اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ ایسا ہے بڑا لرزا دینے والا ہے, یعنی انسان کا دل جو ہے سننے کے بعد کانپ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض الحج علی من استطاع الیہ سبیلا ومن لم يفعل فیموت علی ای حال ان شاء یہودیا او نصرانیا او مجوسیا الا ان یکون بہ اذن من مرض او سلطان جابر لا نصیب له فی شفاعتی ولا ورود حوضی. آپ نے فرمایا اے لوگوں, اللہ تعالی نے حج فرض کیا ہے, جس میں استطاعت ہو وہ حج ادا کرے, اور جو استطاعت کے باوجود نہ کرے تو پھر وہ جس حال میں مرنا چاہے مر جائے, یہودی ہو کے مرے, نصرانی ہو کے مرے, مجوسی ہو کے مرے, سوائے یہ آپ نے فرمایا کوئی عذر ہے یا جابر سلطان ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے, رکاوٹ ہے, بیچ اس کی معافی. اور آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے لا نصیب له فی شفاعتی, میری شفاعت میں اس کے لیے کوئی نصیب نہیں, کوئی حصہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ میری حوض کوثر پہ آ سکے.
نے غور فرمایا؟
علماء نے کہا کہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ اگر کسی کو نبی اکرم سے یہ فرما دے کہ اس کی شہادت میرے لیے، اس کے لیے میری شہادت کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہم بھی کوسر پہ یہ نہیں آ سکے گا، آپ یقین کیجئے میں یوم محشر سوائے کوسر کے کہیں آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں مل سکے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور علماء مجھے کہنے دیجئے وہ یہ کہتے ہیں جو تاریخ سنت ہے فرض صرف ادا کرتے ہیں، تاریخ سنت ہے جو عمدن، ان کی بھی یہی سزا ہے کہ یوم قیامت ان کو نصیب نہیں ہوگی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حوض کوثر پہ جانا نصیب نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک۔ لہذا میرے مومن بھائیو، ہمیں اللہ کی عقوبت سے ڈرنا چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جن پہ حج فرض ہو گیا ہے، استطاعت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن حج نہیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے یہ سننے کے بعد وہ تیاری کریں اور عہد کر لیں اور جلد سے جلد جو ہے وہ حج ادا کریں۔ اس بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، اور بالخصوص ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ کہیں یہ مال اور دولت اور تمہاری دنیا کی زینتیں جو ہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، تمہیں تباہ نہ کر دیں۔ اب یہ ذکر ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں، فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں نہ روک دیں، ہاں تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو بس پھر وہی ہے خسارہ پانے والا۔ اور یہ خسارہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ دنیا کا خسارہ نہیں ہے کہ میں نے بزنس کی ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا یا نقصان ہوا یا میرا جو سرمایہ لگا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے آپ کا بھائی آپ کی مدد کر دے گا، آپ کے خسارے پورے ہو جائیں گے دنیا کے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ آخرت کے خسارے کی بات ہو رہی ہے، جہاں خسارے کے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ خسارہ، پھر آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچائے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حج کی فرضیت کے مقاصد اور فوائد حاصل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب کرے۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں حج کے احکام سننے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتباہ سے سن لیجئے۔ اے میرے مومن بھائیو، حج کی فرضیت کا حکم، اس کی منزلت، اس کے فضائل، اس میں دنیا اور آخرت کے فوائد اور مقاصد، اور حج نہ ادا کرنے والے کی عقوبت ہم نے سنی، ہم نے جان لیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں یہ کتنا اہم اسلام کا ایک رکن ہے اور کتنی ایک اہم عبادت ہے، اور عموماً ہمارے جیسے صاحبان، ہم میں سے کچھ ساتھی یا دوسرے بے علمی کے باعث اس کی صحیح ادائیگی سے وہ محروم رہتے ہیں۔ حج کی سعادت انہیں جو ہے نصیب ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب فرماتا ہے، لیکن اس کے فوائد انہیں حاصل نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے اگر کسی کو یہ حج کی سعادت نصیب ہو جائے، اول تو حج آتا ہے سال میں ایک بار ہے، اور اگر کسی شخص کو زندگی میں ایک بار یہ موقع مل جائے تو آپ یہ دیکھیے، اور وہ بھی وہ حج صحیح طرح سے نہ ہو تو اب کیا ہوا اس حج، بلا مقصد، بے اجر، بے فائدہ، اس پیسے اس نے ضائع کیے، وقت اس نے صرف کیا، بجائے اس کے اس کو کچھ اجر ملتا تو کچھ اپنے پلے گناہ، نعوذ باللہ من ذلک، وہ لے کے جاتا ہے۔ اب آپ اس کی شرح انشاءاللہ تعالی بعد میں آ جائے گی۔ ایسے شخص، ایسے لوگوں کے لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے توبہ کی شروط نہیں جانی ہے۔ ان توبہ کی شروط میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ اگر ان کے ذمے حق اللہ ہے، یعنی کوئی عبادت انہوں نے کی ہے اس میں خطا یا غلطی ہو گئی ہے، جب تک کہ اس کا کفارہ یا جو ادا نہیں کریں گے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ کسی نے حج کیا، حج غلط ہو گیا، فاسد ہو گیا، دم اس پہ واجب ہو گیا ہے، اور ساری عمر وہ توبہ کر رہا ہے، توبہ معلق رہتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ایسا ضروری ہے۔ اس زمن میں علماء کے اقوال مجھے نقل کرنے دیجئے، انہوں نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے روانگی سے قبل ان کے احکام، ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ، ان کے مقاصد، اور وہ باتیں جن سے یہ حج عمرہ باطل ہو جاتے ہیں جاننا لازمی ہے، اس لیے کہ یہ فرض عین عبادت ہے، اور فرض عین عبادت کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض، اور سنت کا علم حاصل کرنا سنت، واجب کا علم حاصل کرنا واجب۔ لہذا ہم سب پہ فرض ہے کہ عمرہ، حج اور عمرہ کے احکام ہم جانیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور پھر ہم اپنے اندر یہ استعداد پیدا کریں کہ ہم اپنے عمرہ اور حج صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عمرہ اور حج صحیح کروائیں۔ اور آپ کے لیے ضمن میں یہ عرض ہے، ضمناً، کہ یہاں جو خطبات ہوتے ہیں ان میں حج کے احکام اربع ائمہ کی فقہ کے مطابق بیان ہوتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی، لیکن یہاں جو ہے ہمارے زیادہ تر سننے والے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے فقہ حنفی سے ہے، فقہ حنفیہ سے، اس لیے وقت کی کمی اور آسانی کے پیش نظر یہاں جو آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں احکام ملیں گے ان کی شرح جو ہے، ترجمے وغیرہ جو ہیں، وہ فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کو تمام شرح ملے گی آسانی کے خاطر، لیکن کہیں ضرورت کے پیش نظر دیگر آئمہ کے اقوال وغیرہ اور شرح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن میری گزارش ہے آخر میں کہ مفصل احکام کے لیے اور جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں ایک شخص کو جو پیش آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے قریبی مفتی صاحبان علماء کرام سے یا مستند کتب سے آپ رجوع فرمائیں. میری کوشش کے مطابق میں حتی الوسیع تفصیل سے یہاں بیان کر دوں گا, لیکن پھر بھی آپ ان سے ضرور رجوع کریں. اور آخر میں انتباہ, سخت انتباہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیجیے, عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے اور تمام بالعموم تمام عبادتوں کے لیے, چونکہ یہ جہاں جن مقامات پہ آپ جا رہے ہیں رب العزت کا مقام ہے, جو آپ نے سنا کہ اس نے گھر اپنا بنایا, اختیار کیا ہے اس کو. دیکھیے خاتم الانبیاء نے ہمیں ہدایت دی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ حج کیسے ادا کرو. آپ نے فرمایا کہ تم حج کے طریقے اور عمرہ کے طریقے مجھ سے سیکھو, خبو انی مناسککم, حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا ہے. اور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, تم پر واجب ہے میری سنت کی اتباع اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع جو ہدایت پر ہیں, اور ان باتوں کو تم اپنی عقل دار سے دبا کے رکھو اور کبھی ان کو نہ چھوڑنا. اور ہر نئی ایجاد جو ہے عبادت میں وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی آگے جہنم ہے. فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین عبدوا علیہ بالنواجز وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعت ضلالہ, رواہ امام احمد و ترمذی. لہذا یقین جانیے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا یا عبادتوں میں ہم نے چند اچھے طریقے لے لیے کتاب و سنت سے اور باقی اپنی مرضی سے کی, تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ عبادت رد ہے, قابل قبول نہیں ہے, یہ خلاف شریعت. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین شریعت کے احکام بیان کرنے میں, بالخصوص عبادتوں صحیح صحیح ادائیگی میں, اس کی فہم, اس کی دعوت و تبلیغ میں کوئی ایسا پہلو خالی نہیں چھوڑا ہے کہ بعد کے آنے والے جو ہے اس کو پورا کریں اپنی رائے سے اپنی فکر سے. کوئی ضرورت نہیں عبادتوں میں, دین یہ کامل ہے, اليوم اکملت لکم دینکم, سبحان اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ لوگ آ کے اپنی بدعتوں سے اس کو پورا کریں, گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی وجہ سے کامل ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دین کو نامکمل چھوڑ گئے. امام مالک کا یہ قول میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں سید الاولین والآخرین پہ کہ انہوں نے امانت پہنچانے میں خیانت کی, نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ کا ارشاد سن لیجئے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد, امام مسلم نے روایت کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم حج و عمرہ کے صحیح احکام سیکھیں, سنیں, غور کریں کتاب و سنت کے مطابق, اربع ائمہ کی شرح کے مطابق, اور پھر اس کے مقاصد کو پائیں, اور پھر ہم اپنے اندر یہ استعداد پیدا کریں کہ صحیح طرح سے ہم مسلمان بنیں اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. حج اور عمرہ کے ضمن میں سب سے پہلے تو تعریف, معنی اور تعریف سنیے. حج کسے کہتے ہیں لغتاً؟ حج کے معنی ہے قصد اور ارادہ یا زیارت کا قصد کرنا. شرعاً تعریف یہ ہے کہ اصطلاح شریعت میں حج کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص لباس معینہ دنوں میں پہن کر حرم, حرم مکہ, منا, عرفات, مزدلفہ میں احکام کے مطابق خصوصی عبادات کو بجا لانا. اب دیکھیں ان عبادات کے شروط ہیں, ارکان ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, اور مفسدات ہیں, یعنی وہ باتیں جن سے یہ عبادت باطل ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جنایات ہیں, یعنی وہ باتیں جو اس عبادت کے دوران کی جائیں تو وہ مطلوب نہیں ہیں, جس سے اس عبادت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے, یعنی خلاف ورزی کرنا. حج عمرہ کے صحیح ادائیگی کا طریقہ, اس کے فوائد اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے فقہ کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں چند شروط, فرائض, ارکان, سنن اور مکروہات, مفسدات اور جنایات وغیرہ یہ مرتب کیے ہیں, ان کا تعین کیا ہے تاکہ ہمارے لیے حج عمرہ کرنا آسان ہو جائے. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے ان کی شروط, اس کے بعد فرائض سنیں گے, اور پھر اسی زمن میں حج کرنے کا طریقہ اور اس کا عملی نمونہ انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا, اور پھر آخر میں ہم زیارت مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. آئیے حج کی شروط, حج کی شروط جس طرح سے آپ نے سنا کتاب اللہ میں, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور لوگوں پہ حج فرض ہے جن میں استطاعت ہو حج ادا کرنے کی, آل عمران آیت نمبر 57. اب دیکھیے استطاعت کی شرح کیا ہے, یہ سن لیجئے, اس میں ذرا غور سنیے گا کہ حج کس پہ فرض ہے اور کس پہ نہیں. سب سے پہلی بات یہ جانیے کہ شروط جو ہیں وجوب کی, اس کی دو اقسام ہیں, شروط وجوب اور شروط وجوب ادا. پہلے شرط وجوب اس کی شرح سنیے, وہ سات ہیں, یعنی ان میں سے کوئی شرط نہیں ہوگی حج فرض نہیں ہوگا. نمبر ایک اسلام کا ہونا, غیر مسلم پہ حج فرض نہیں ہے. نمبر دو حج کی فرضیت کا علم ہونا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص دارالکفر میں اور دارالحرب میں یا جہاد میں ایمان لے آیا, اسلام اس نے قبول کر لیا, اس کو حج کی فرضیت کا علم نہیں ہے اور اس سے قبل وہ شہید ہو گیا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا؟ تو نے حج ادا نہیں کیا, اسے علم نہیں ہے اس بات کا, اسلام قبول کیا اور وہ شہید ہو گیا بس. قرآن میں کئی مقام ایسے آئے. اور تیسری شرط بلوغت, بالغ پہ حج فرض ہے, نہ بالغ پہ نہیں. اور بلوغت کی شروط آپ جانتے ہیں, تین علامت ہیں بلوغت کی. ایک یہ کہ 9 سال کی عمر کے بعد لڑکے کو احتلام کا آنا یا لڑکی کو حیض کا آنا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ لڑکے کو 12 سال کے بعد احتلام کا آنا, یا تیسری علامت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے 15 عمر کے سال قمری پورے ہو جانا. جب یہ شروط پوری ہو گئی ہیں اور اس نے حج کیا ہے تو حج اس کا فرض ادا ہوگا, اور اگر اس نے اس علامتوں سے قبل یعنی بلوغت سے قبل حج کر لیا ہے تو اس کو بالغ ہونے کے بعد حج فرض ادا کرنا ہوگا, یہ آپ جان لیجیے. اور چوتھی شرط عقل ہے. عقل اگر وہ مجنون ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے جب تک کہ حالت جنون میں ہے وہ. پانچویں شرط آزاد ہونا, قید وغیرہ کا نہ ہونا. چھٹی شرط استعداد یا استطاعت مالی, اتنا مال کہ وہ حج کا سفر کر سکے مکہ مکرمہ تک اور حج صحیح طرح سے ادا کر کے واپس پہنچ جائے, اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کے پاس کھانے پینے کا راشن وغیرہ وغیرہ, یہ سب آپ جانتے ہیں. اور ساتھ میں یہ شرط کے حج کا وقت ہونا, اس سے کیا مراد ہے؟ شوال عشر الحج شروع ہو جائیں, استطاعت ہو اور یہ وقت آ جائے. استطاعت اگر اس کی ہوئی ماہ شوال میں ماہ تو ٹھیک حج فرض ہے, ذو القعدہ میں حج. لیکن اگر اس کی استطاعت ہوئی شعبان رمضان میں اور رمضان ختم ہوتے ہوتے جو ہے اس کی یہ استطاعت مالی ختم ہو گئی, اب اس پہ حج فرض نہیں ہے. جب استطاعت ہوگی پھر فرض ہوگا, یہ آپ جان لیجئے. اب یہ شروط بنیادی ہیں جن کے بغیر حج یہ فرض نہیں ہوتا. اب یہ شرط پوری ہو گئی, حج اس پہ فرض ہو گیا, ابھی بھی ادا کرنے کے لیے 5 شروط مطلوب ہیں. 5 شروط ابھی بھی مطلوب ہیں, غور سے سنیں ان باتوں کو. نمبر ایک صحت و تندرستی, نمبر دو راستہ پر امن ہونا, یہ خاتون اور مرد دونوں کے لیے ہیں. اور دو جو آ رہی ہیں شرط وہ ہیں صرف خواتین کے لیے, ایک یہ خاتون کا عدت میں نہ ہونا, اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا. دو شرط خاتون کے لیے ضروری ہیں. اس طرح سے 4 ہو گئیں شروطیں, شروط وجوب ادا. اور پانچویں شرط علماء نے بیان کی ہے کہ پانچویں شرط یہ کہ قید یا حکومت کی پابندی نہ ہونا. یہ تمام شروط جو ہیں 7 اور 4 12 پوری ہوتی ہیں, لیکن اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے قید ہے تب بھی آپ حج نہ کریں, یہ استطاعت میں شامل ہے. آپ جان لیجئے, یہاں ایک نقطہ بہت نوٹ کر لیجئے, جنہوں نے حج فرض ادا کر دیا ہے اور نفل حج کے لیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے پابندی ہے. آپ نے سنا فرض حج پر اگر حکومت پابندی کر دے تو آپ رک جائیں گے, شریعت کہتی ہے. فرض ادا کر لیا ہے, نفل حج ادا کرنے کے لیے اگر حکومت پابندی لگا رہی ہے تو آپ دوسرے طریقوں سے چھپ چھپا کے حج کرنے کی نہ جائیں, چونکہ یہ ایک طرح سے شریعت کے خلاف ورزی ہے. اور فرمایا آپ نے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے پھر اس کے رضا کی حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرمائیے, امام ابن تیمیہ کا قول نوٹ کر لیجئے, انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس میں استطاعت نہیں, اگر اس نے کسی طرح سے اپنا حج فریضہ ادا کر لیا, یا خاتون بغیر محرم کے حج کر لیتی ہے تو اس کا حج اسلام دونوں کا ادا ہو جائے گا, لیکن اپنی جگہ گناہ وہ باقی ہے نہ محرم ترک کرنے کے باعث, اور جو کچھ کے اس نے وہ خلاف ورزی کی ہے قانون کی یا شریعت کی وہ اپنی جگہ پہ, باہر حج اسلام اس کا ادا ہو جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا شخص اگر حج ادا کر لیتا ہے تو اس کا حج فریضہ ادا ہو گیا, دوبارہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اب آئیے اسی زمن میں عمرہ کے واجبات ہم سن لیتے ہیں. عمرہ کی شروط پہلے سن لیجئے. ان شروط میں عمرہ کی بھی شروط آ گئی ہیں, مثلا یہی تمام شروط جو ہے عمرہ کی, احناف و مالکیہ کے مطابق عمرہ جو ہے وہ سنت ہے واجب نہیں, جبکہ شافعیہ اور حنابلہ کے مطابق عمرہ واجب ہے. احناف کے مطابق عمرہ کرنا سنت ہے اگر یہ تمام شروط پوری ہو جائیں, استعداد ہو اس میں بھی یہ ضرورت ہے اس وقت. اور آئیے حج کے فرائض ہم سن لیتے ہیں. 3 ہیں. نمبر 1 نیت کرنا, انما الاعمال بالنیات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. یہ دو باتیں میں سوچ رہا تھا وہ خطبے میں آج بیان ہو گئے. آپ نیت کے لیے بہت ضروری ہے, نیت اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس عمل کے لیے نیت بہت ضروری ہے. نیت میں اخلاص ہو اور پھر یہ اس عمل کے لیے نیت ہو, اور اس کے بعد احرام کا باندھنا, اور اس کے بعد جو ایک بار تلبیہ یا اس کے قائم مقام کو ذکر کرنا, یہ نیت کا حصہ ہے. یہ پہلی ایک آپ نے رکن کو پورا کیا. دوسرا رکن یہ ہے وقوف عرفات 9 ذوالحجہ زوال شمس سے 10 ذوالحجہ طلوع فجر تک. 9 ذوالحجہ زوال شمس سے 10 ذوالحجہ طلوع فجر تک یہ زیادہ زیادہ وقفہ ہے. اس کے دوران اگر ایک لہجے بھی آپ نے وہاں وقوف کر لیا تو آپ کا یہ حج کا جو ہے رکن دوسرا ادا ہو گیا. اور تیسرا جو ہے وہ طواف زیارہ, یعنی طواف بیت اللہ. یہ اس کا وقت سن لیجئے, 10 ذوالحجہ طلوع فجر سے لے کے 12 ذوالحجہ قبل از غروب تک 4 چکر پورے ہو جائیں اکثر طواف, تو یہ فرض ادا ہو گیا. اگر کسی نے 13 ذوالحجہ کو بھی یہ طواف کیا غروب شمس سے قبل, تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے, جان لیجیے آپ. اور اگر آپ نے طواف افاضہ اس وقت کے دوران ادا نہ کیا, کبھی بھی ادا کیا, ادا ہو جائے گا, لیکن ترک واجب ہے, اس کے باعث جو ہے ایک دم دینا ہوگا. لیکن یہ جان لیجئے الحنابلہ و شافعیہ کے مطابق انتہائی وقت جو ہے اس کی بھی قید ان کے یہاں نہیں ہے. البتہ مالکیہ کے مطابق انتہائی وقت ذوالحجہ کا آخری دن ہے. احناف مطابق آپ نے سن لیا کہ اس کی ساری عمر میں بھی کبھی بھی ادا کیا ادا ہو جائے گا, ترک واجب ہے. ایک بکری ذبح کرنی ہوگی آپ کو حدود حرم میں. اور ایک چیز یہاں نوٹ کر لیجئے, جب تک کہ طواف افاضہ ادا نہیں ہوا جمع حلال نہیں ہے, حرام رہے گا, خواہ ساری عمر اس حالت میں گزر. اور فرمایا آپ نے, تو یہ ہیں فرائض اور ارکان, اور اسی میں دو ارکان آگے وقوف عرفہ اور طواف زیارہ ہے. اب آئیے عمرہ کا رکن یا فرض. طواف بیت اللہ کے کم از کم 4 چکر کر لینا وقت کے یعنی احرام باندھنے کے بعد, یہ عمرہ کا رکن یا فرض ہے. اچھا اب آئیے حج کے واجبات ہم سن لیتے ہیں. حج کے واجبات بعض کتب میں 6 ہیں, بعض میں 3, بعض میں 6 ہیں اور بعض میں 9 ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 6 اور 3 9 ان کو ہم پورا سن لیتے ہیں یہاں ایک جگہ پہ. دیکھیے حج کے براہ راست واجبات اور وہ واجبات جو حج کے ہر رکن میں واجب ہیں چیزیں, جس طرح کہ طواف میں طواف کے بعد آخر میں 2 رکعت کا ادا کرنا واجب ہے. اس طرح سے اگر سب ملائے جائیں تو حج کے 35 واجبات بنتے ہیں, لیکن براہ راست 9 واجبات ہیں, وہ 9 واجبات گن لیجیے. نمبر 1 حدود میقات اور حدود حرم کے اندر احرام میں داخل ہونا. میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے یعنی جو آفاقی ہیں ان کا حدود میقات میں حج عمرہ کی نیت سے احرام میں داخل ہونا ان پہ واجب ہے, سمجھے آپ. دوسری بات یہ اہل حرم کا عمرہ کا احرام حدود حرم سے باندھنا جبکہ حج کا احرام وہ اپنے گھروں سے باندھے. تیسرے یہ اہل حل جو ہم لوگ ہیں اہل میقات کی حدود کے اندر رہنے والوں کے لیے حج عمرہ کی نیت سے حدود حرم میں احرام میں داخل ہونا واجب. آپ جان لیجئے خلاف ورزی کی صورت میں 3 جگہ ہیں. نمبر 1 دم جنایت, ایک بکرا حدود حرم میں ذبح کریں, یا 10 روزے رکھنا ان پہ واجب ہوگا, یا پھر یہ کہ وہ حدود سے باہر نکلیں. اہل حرم ہیں تو وہ حدود حرم پہ آئیں واپس, اہل میقات ہیں تو وہ حدود حرم پہ آئیں عمرہ کے لیے اور حج کے لیے. اور حج کے لیے حدود حرم میں رہنے والے اپنا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے, لیکن عمرہ کے لیے ان کو حدود حرم پہ آنا ہوگا. اور آفاقی جو ہیں وہ میقات جو ہے ان کی آفاقی کی جو میقات ہے حدود میقات پہ واپس جائیں, وہاں سے احرام باندھ کے داخل ہوں. یہ 3 جگہیں آتی ہیں ان شخص پہ, یہ جان لیجئے. اب آئیے دوسرا واجب وقوف عرفہ کا وقت. واجب وقت وقوف عرفہ کا ہے 9 ذوالحجہ زوال شمس کے بعد سے غروب تک, یہ وقفہ ہے واجب, اس کے اندر وہاں ٹھہرنا ہے. اگر اس سے قبل کوئی شخص روانہ ہو گیا تو اس پہ ایک بکری دم جنایت واجب تر کے واجب کے باعث پہ ہوگا, یہ جان لیجیے. اگر غروب شمس سے وہ قبل آ گیا تو ٹھیک ہے, اس سے یہ جو ہے ساقط ہوگا, اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے. اب آئیے نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا, یہ تیسرا واجب ہے. اس کا وقت سن لیجیے کون سا ہے, وقوف عرفہ کے بعد 9 تاریخ کا جو وقوف ہے اس کے بعد کی جو رات ہے وہاں گزارنا. ویسے سنت ہے ساری رات گزارنا, لیکن واجب وقت جو ہے وہ ہے طلوع فجر کے بعد سے طلوع شمس سے قدر قبل تک, جب وہ سورج کی پیلی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے, اس وقت تک آپ وہاں رہیں. اگر کوئی شخص اس سے قبل روانہ ہو گیا طلوع فجر سے قبل, عذر ہے تو اس کی معافی ہے, بلا عذر روانہ ہونے والے پر ایک دم جنایت ہے. لیکن دیگر آئمہ کے مطابق سن لیجئے, ان کے نزدیک آدھی رات کے بعد اگر کسی نے ایک لیزے بھی وہاں قیام کر لیا مزدلفہ میں, تو اس کا مزدلفہ کا قیام یا وقوف جو ہے وہ اس کا ادا ہو گیا جائے. اب روانگی جو ہے مزدلفہ سے, سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حاجی صاحبان وہاں فجر کی نماز ادا کریں, اس کے بعد وقوف کریں, اور طلوع شمس سے قبل جب سرخ روشنی سورج کی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اس وقت وہاں سے روانہ ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت. چوتھا واجب رمی جمار. رمی جمار شیطان کی خاص علامتیں جو ہیں وہاں, ان پہ کنکری مارنا دسویں تاریخ, گیارہ, بارہ, اور بارہ کی اگر شام ہو جائے اور تیرہ ذوالحجہ کی صبح طلوع ہو جائے تو اس دن کی بھی کنکری ان پہ مارنا واجب ہو جائیں گی, آپ جان لیجیے. اب آئیے اس کی کنکری مارنے کے اوقات کے بارے میں بھی ہم سن لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ تفصیلی گفتگو چلتی رہے. دس تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت جو ہے طلوع فجر سے دوسرے روز طلوع فجر تک ہے, یہ جان لیجیے, زیادہ زیادہ وقت ہے. طلوع شمس سے قبل مکروہ ہے اور طلوع شمس سے زوال تک سنت ہے, مغرب کے بعد مباح ہے اور مغرب کے بعد جو ہے یہ مکروہ. گیارہ بارہ کو زوال شمس سے دوسرے روز طلوع فجر تک یہ زیادہ زیادہ وقت ہے, اور مغرب کے بعد جو ہے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. تیرہ تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت طلوع فجر سے اور دیگر آئمہ کے مطابق زوال شمس سے مغرب تک ہے.